الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے جشن ولادت کے بارے میں سوال و جواب, اول تا آخر شامل رہیے گا. بہت سارے مسکنسیپشنز, بہت ساری غلط فہمیاں, بہت سارے وسوسے ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے دور ہو جائیں گے. حسب معمول سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں. پے کرے حسن و جمال, دافع رنج و ملال, صاحب جود و نوال, رسول بے مثال, بی بی آمینہ کے لال, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آئیے دنیا میں جہاں کہیں ہوں مل کر آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ ربیع النور شریف تو کیا آتا ہے, ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے. میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. بوڑھا ہو یا جوان, ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں, جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا, 12 ربیع النور شریف کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا. سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی, وہ تاجدار رسالت, شاہنشاہ نبوت, مخزن جود و سخاوت, پے کرے عظمت و شرافت, محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہو گئے. مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے, مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے, جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ربیع النور جیسے ہی چاند نظر آیا الحمدللہ عالم اسلام میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی, نور نور سا نظر آنے لگا. جب ہی تو نورانی آقا کی آمد پر دیوانے جھوم جھوم کر پڑا کرتے ہیں, جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا, بولو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, السلام والسلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام والسلام علیکہ یا ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے, ہم ربیع نور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے, گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے, کیونکہ نور والا آیا ہے
نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے پڑھو السلام والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب
سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد حضور کی آمد جشن ولادت اول کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد یاسین کی آمد طہٰ کی آمد امین کی آمد صادق کی آمد سب جھوم کے بولو جھنڈے لہرا کر بولو لب چوم کے بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ صلوا علی الحبیب. الحمدللہ یقیناً آپ کے دلوں میں بھی خوشی داخل ہو رہی ہوگی, کیوں نہ ہو, کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے سرکار کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں ہیں. ربیع النور تو کیا آتا ہے, گویا عید آ جاتی ہے, کیونکہ یہی تو وہ عید ہے جس کی برکت سے ہمیں یہ ساری عیدیں ملی. بہت ساری باتیں آج ہم سیکھیں گے, لائٹنگ کیوں کی جاتی ہے, جھنڈے لگانے کی کیا حقیقت ہے, ربیع النور کس طرح منایا جاتا ہے, اس حوالے سے جو کچھ سوال آپ کے ذہن میں ہیں. آئیے اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ ان تمام ایام کو منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے, کیا قرآن و حدیث سے ان مقدس ایام کو منانے کا کوئی ثبوت ملتا ہے, ہماری رہنمائی فرمائیے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بالکل قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی روشنی میں ہمیں اس بات کا بالکل ثبوت ملتا ہے کہ جو بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین اس دنیا سے تشریف لے گئے یا جو انبیاء کرام علیہم السلام یا کوئی بھی مبارک دن, اس کو منانے کی شرعی حیثیت یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اے محبوب ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائیے. اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے دن سے مراد وہ دن ہے کہ جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کوئی خاص نعمت اتاری یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل ہوا, تو اس دن کو یاد کرنے کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت اتاری, اس دن کو یاد کرنا, اس کا ثبوت بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا ہے کئی مقامات پر, وہ یہ ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی. تو یہ نعمتیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی, ان کے لیے دریائے نیل کو چیر دیا, ان پر طرح طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی, اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کی ہیں, گزر چکی ہیں جو نعمتیں, ان کو یاد کرو. تو قرآن مجید فرقان حمید کی ان دو آیت کریمہ اور اس کے علاوہ دیگر آیتیں موجود ہیں کہ جو اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ جن ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی خصوصی نعمت نازل ہو, ان ایام کو ان یاد کرنا اور یاد کر کے ان ایام میں ان جو باتیں ہوئی ہیں نازل ہوئی ہیں, جو کام ہوئے ان دنوں کے اندر, اس کو بیان کرنا, یہ قرآن مجید فرقان حمید سے اس کا ثبوت ملتا ہے. پھر یہ دیکھیے کہ جو بھی ہم دن مناتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دن منا رہے ہیں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منا رہے ہیں, خلفائے راشدین کے دن منا رہے ہیں, یا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن منا رہے ہیں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہم نے منایا, ان تمام کو منانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کا جو مقصد ہے اسی پر اس کا دار و مدار ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ان ایام کو منانے سے مقصد جو ہے وہ ان بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے فیوز و برکات حاصل کرنا ہے. یاد رکھیے کہ کسی بھی بزرگ کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے اس میں بہت ساری اچھی اچھی نیتیں ہوتی ہیں, لیکن دو بڑی نیتیں یہ ہوتی ہیں عمومی طور پر کہ ان بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کی جب سیرت بیان کی جاتی ہے ان دنوں کے اندر، اس کا مقصد اصلی یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت سے فائدہ اٹھا کر، ان کی سیرت سے سبق حاصل کر کے ہم بھی اپنی زندگی کو اس انداز میں گزاریں جیسے انہوں نے گزارا ہے۔ اسی طرح حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جس وقت اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ لہذا جب ان بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کا دن منایا جائے گا تو ان کو یاد کیا جائے گا، ان کا ذکر کیا جائے گا، اور جب ان کا ذکر کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو ان ایام کو منانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کو کیا ذریعہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد منانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا، تو یہ یاد رکھیے کہ مومن جو ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے، وہ ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد مناتا ہے، اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد رہتی ہے، اور ہم ہر وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، تو خاص طور پر ان ایام کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد مناتے ہیں، اور اس کا ثبوت خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ ان ایام کے اندر پیر کے دن خاص آپ روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔
سبحان اللہ، سبحان
تو
اللہ،
اس دن کو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مواہب الدنیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحمتیں نازل کرے کہ جس نے عید میلاد النبی کی راتوں کو عید بنا لیا۔
سبحان اللہ،
یہ تمام کے تمام دلائل اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء کرام علیہم الرحمہ کے ایام منانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصول کا سبب بنتے ہیں، اور ان کو منانا بالکل جائز اور مستحسن ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری وضاحت ہمیں پتہ چلی، اور ساتھ ساتھ جہاں ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد منانا اور کس طرح دن منانا چاہیے سبب پتہ چلا، یہ بھی پتہ چلا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی انعام بھی یہ ہے کہ پیر کا روزہ رکھا جائے، تو آئیے پہلے ہی سوال کے جواب میں ہماری رہنمائی مدنی انعام کی طرف بھی ہو رہی ہے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم پیر کا روزہ رکھنے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ یہ بدعت کیا ہوتی ہے، اور یہ بھی وضاحت فرما دے کیا جشن ولادت منانا بدعت ہے؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعت کے کئی معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ نیا کام، یہ بھی معنی ہے کہ کوئی چیز ایجاد کر دینا۔ محدثین نے ضابطہ اخذ کیا ہے، فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تین فرامین کو اگر پلے باندھ لیا جائے تو پھر بدعت کے متعلق سمجھ میں آ جائے گی، اور ہر کام کو بدعت کہنا یا ہر نئے کام کو بدعت کہنا کہ کس کیا کون سی بدعت ہے، کون سی نہیں ہے، یا ہے تو وہ کون سی بدعت ہے، اس کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا فرمان تو یہ ہے کہ من سنہ فی الاسلام سنتاً حسنتاً، کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور پھر جو اس کے اوپر عمل کرے گا اس عمل کرنے والے کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور جو لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کے عمل کی مقدار کے مطابق جس نے یہ اچھا کام ایجاد کیا ہے اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔
سبحان اللہ،
اور اسی حدیث پاک کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی برا کام ایجاد کیا تو اس کو جو ایجاد کرنے والا ہے اس کو اس کا گناہ ہوگا، جو اس کے اوپر عمل کرے گا اس کو اس کا گناہ ہوگا، اور پھر جو بعد میں عمل کرنے والے ہیں جس طرح ان کو گناہ مل رہا ہے اس طرح اس ایجاد کرنے والے کو ان کے عمل کرنے کا بھی گناہ اس کے سر پر ہوگا۔ تو اب اس حدیث مبارک کی روشنی سے یہ پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ بہت ساری نئی نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں، تو کیا سب کو ہم بدعت کے زمرے میں داخل کر کے گمراہی کہتے جائیں گے؟ نہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اچھا کام ہوگا، جو ایجاد کرنے والا ہوگا، اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا اور اس کے اوپر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک ضابطہ تو یہ ہوا کہ بدعت دو طرح کی ہوئی، ایک بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت کہ اچھا کام ہے، اس کے کرنے کی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف اجازت عطا فرمائی ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی ہے کہ اس کو بھی ثواب ملے گا، دوسروں کو بھی عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور دوسری بدعت سیئہ یعنی برا کام یا بری بدعت، اس میں ایجاد کرنے والے کے لیے بھی گناہ ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے کے لیے بھی گناہ ہے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان جس کام کو اچھا سمجھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو گویا یہ قیامت تک ہمیں ضابطہ عطا کر دیا گیا کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا نہیں، ہم نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس کام کے کرنے کو اچھا سمجھتی ہے یا برا سمجھتی ہے۔ اگر مسلمانوں کی اکثریت، دیندار مسلمانوں کی اکثریت اس کام کو اچھا سمجھتی ہے، فَوَعِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، سرکار کے فرمان کے مطابق وہ اللہ کے نزدیک بھی حسن ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تیسرا فرمان ہے کہ جس نے دین میں ایک کوئی ایسا عمل ایجاد کیا جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو اب ان تینوں احادیث پاک کو اگر اصول کے تحت ہم لے لیں اور ان تینوں احادیث پاک سے ایک اصول اخذ کر لیں کہ مسلمانوں کی اکثریت، سواد اعظم کی اکثریت، دیندار لوگوں کی اکثریت کسی کام کو اچھا سمجھتی ہے، اگرچہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا، تو وہ کام اچھا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس کام کو اسلام میں کیا جا رہا ہے، کیا یہ قرآن و سنت کے مخالف ہے، شرع کے مخالف ہے؟ اگر شرع کے مخالف نہیں ہے تو وہ کام بھی اچھا ہے، اور خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر وہ کام ایسا ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بدعت سیئہ فرمایا ہے، یہ برا کام ہے، اس کے کرنے والے کو بھی گناہ، ایجاد کرنے والے کو بھی گناہ، اور اس کے بعد جو لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے ان کو بھی گناہ۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ میلاد کے متعلق ہے۔ اولاً تو یہ کہ میلاد بدعت ہی نہیں ہے، بدعت تو وہ ہے کہ جو شریعت مطہرہ میں ہو ہی نہ۔ میلاد تو وہ جو ہے وہ کام ہے یا وہ عمل ہے کہ جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کا مطلب ہے کہ سرکار کے فضائل، کمالات، معجزات کو بیان کرنا۔ خود رب کریم نے قرآن پاک میں انبیاء سے عہد لیا کہ اے میرے نبیو، جس کا مفہوم ہے کہ اے نبیو تمہارے بعد میرے رسول آئیں گے، آپ نے ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اقرر تم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ کیا اس بھاری وعدے کے اوپر، اس بھاری ذمہ داری کے اوپر جو ہے وہ تم بھاری وعدہ مجھ سے کرتے ہو؟ تو سب نے فرمایا اقررنا، کہ یا الہ العالمین ہم نے اقرار کیا کہ ہم تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی نصرت بھی کریں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاشہدوا، کہ تم ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، اور ارشاد فرمایا انا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو اب یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ جس کا بیان انبیاء علیہ السلام کی ارواح کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح یہ قرآن سے بھی ثابت ہوا، اور ابھی ہم نے سنا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ سرکار نے فرمایا یوم ولدت فیہ، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں میں پیدا ہوا ہوں، تو اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور پھر سلف صالحین سے بھی آپ نے سنا کہ امام قسطلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو میلاد کی راتوں کو عید بنا لے تو اس کے اوپر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ تو جو کام، جو عمل جس کا بیان قرآن میں بھی موجود ہے، جس کا بیان حدیث میں بھی موجود ہے، اور جو سلف صالحین سے مسلسل متواتر چلا آ رہا ہے، مسلمان بھی جس کو اچھا سمجھتے ہیں، تو اس کو بدعت کہنا یہ در حقیقت درست نہیں ہے، اور یہ ایسا ہی ہے کہ دین کے بارے میں علم نہیں ہے، بدعت کے بارے میں علم نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ بدعت حسنہ کی جو قسمیں ہیں ان میں سے جائز بدعت، مباح بدعت اور واجب بدعت. واجب بدعت فرمایا کہ علم نحو کا سیکھنا، کہ اگر آپ علم نحو نہیں سیکھیں گے تو آپ قرآن پاک کو کس طرح پڑھیں گے. اسی طرح مدارس کے جن کے ذریعے دین کا قیام ہے، اور اسی طرح یہ ان بدعتوں میں ہیں کہ واجب ہے. اسی طرح مستحبات میں ہم جب روزانہ جو ہے وہ جس بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جو نیت کرتے ہیں، زبان سے نیت کرتے ہیں، نیت تو دل کا ارادہ ہے، جو ہم زبان سے نیت کرتے ہیں یہ بھی بدعت مستحبہ ہے. یہ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے اور یہ بدعت ہے. اور ہمارا اب ایمان کے اعتبار سے دیکھیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل اور چھ کلمے اور اسی طرح بہت ساری چیزیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو یہ بولیں کہ امام صاحب آپ بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، سرکار نے تو تنخواہ نہیں لی تھی، آپ کیوں لیتے ہیں؟ تو حالانکہ فقہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ بھی ایک نیا کام ہے، لیکن چونکہ اس کی اصل موجود ہے اور مسلمانوں کی اکثریت اس کو اچھا سمجھتی ہے، اور یہ وہ کام ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا کرنا جائز ہے. تو بدعت کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ کام کہ جس کی جو شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت مطہرہ نے اس کو کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ وہ مسلمانوں کے نزدیک پسندیدہ بھی ہو اور مسلمان اس کو کرتے بھی ہوں اور وہ دین کی مخالف بھی نہ ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی آج، تو بدعت کی اقسام بھی پتہ چلی، بلکہ واجب بدعت بھی پتہ چلی، اور بدعت حسنہ کیا ہوتی ہے ہم نے سیکھا، ہم نے ضابطہ اخلاق ہمیں پتہ چل گیا کہ کس طرح پیرامیٹر کیا جائے، اور سب سے اہم بات تو یہ پتہ چلی کہ میلاد منانا بدعت نہیں، بلکہ یہ تو قرآن میں بھی اس کا تذکرہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہم نے جس طرح تھوڑی دیر پہلے پیر کے روزے کے بارے میں سنی، تو سبحان اللہ قرآن و حدیث سے یہ باتیں ثابت ہو رہی ہیں. آئیے سب سے پہلی کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے سے ہمارے اسلام بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد طارق رشید اتاری جی، پاون نگر سیل کر رہا ہوں میں، اور سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عید میلاد النبی کا جو جلوس ہم جیسے نکالتے ہیں، اور مطلب ہے کہ اس میں درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں ہم لوگ، تو اس میں مطلب ہے کہ اسلامی بہنوں کا آنا منع ہے، تو یہ جو اوپر دیوار چھت پر چڑھ کے دیکھتی ہیں عورتیں جلوس کو، اور مطلب ہے کہ
کئی علاقوں میں جلوس کے اندر کئی ملکوں میں اسلامی بہنیں شامل بھی ہو جاتی ہیں، تو ان کی رہنمائی ہو جائے، اور اگر شامل نہ ہو اور چھت پہ چڑھ کے جلوس دیکھیں اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلوس نکالنا تو بہرحال ایک مستحسن اور ایک اچھا کام ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کے لیے ہوتا ہے، اور جو کام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے کیا جائے وہ جائز و مستحسن ہے. البتہ جو طریقہ کار اس میں انہوں نے بیان کیا کہ عورتیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مل جاتی ہیں ساتھ، تو اگر مرد و عورت کا اختلاط ہو جاتا ہے تو یہ ناجائز ہی ہے. اور جہاں تک رہا ان کا چھتوں پہ چڑھ کے دیکھنا کہ چھتوں کے اوپر چڑھ جائیں یا کسی بلند عمارات کے اوپر چڑھ کے جو ہے اس طرح دیکھیں کہ جلوس میں چلنے والوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو جائے، تو پردے کی حالت میں عورتوں کا اس انداز میں دیکھنا یہ ایک غیر محتاط طریقہ کار ہے، کہ اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ دیکھ بھی لیتی ہیں تو اگر دوسرے جو نیچے سے جا رہے ہیں اور وہ ایسے مقام پہ کھڑی ہوئی ہیں کہ ان کی نظریں ان کی طرف جائیں گی تو ایک غلط جو ہے وہ تصور قائم ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایک بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس کو نہ دیکھیں.
ماشاءاللہ. اب طارق بھائی امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور یہاں ایک اہم بات ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ دعوت اسلامی الحمدللہ شرعی تقاضوں کا کس قدر خیال رکھتی ہے، اور ہمیں ہر شعبے میں رہنمائی کی جاتی ہے، ربیع النور بنائیے، جلوس نکالیے، خوب جشن ولادت منائیے، لیکن شریعت کے دائرے میں، شریعت کے تقاضوں کے مطابق. اسلامی بہنیں پردے کا ضرور اہتمام کیجیے اور ایسی جگہوں پر نہ جائیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر درود و سلام پڑھتی رہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. آئیے ایک اور کال ہمارے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مرکز اولیاء سے محمد شاہد اتاری. حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عید المیلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر لنگر رسائل کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار بھی ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاہد بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے آپ نے کال کی، مرحبا کہتے ہیں. اس سوال کو حضور مزید میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ پہلے یہ بتائیے کہ یہ تو دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے لنگر کرنا، لنگر رسائل کرنا، مگر نیاز تقسیم کی جاتی ہے، ربیع النور کے موقع پر غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، دوست احباب رشتہ داروں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے، اس کا شرعی حکم بیان کر دے پھر یہ ارشاد فرمائے کہ لنگر رسائل کیسے کرنا چاہیے.
الحمدللہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے اوپر لنگر کا سلسلہ کرنا اور نیاز وغیرہ پکانا یہ جائز ہے کہ مسلمانوں کو کھانا کھلانا اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ احادیث پاک میں مسلمانوں کو کھانا کھلانے کی رغبت دلائی گئی ہے. تو آپ یہاں اندازہ کیجئے کہ اگر ہمارے چار پانچ دوست ہمارے مہمان آ جائیں تو ان کو ہم کھانا کھلا دیتے ہیں، تو اب اگر میلاد کا کھانا پکا کر کسی کو دے دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور جو بزرگان دین نے میلاد کے جواز کی جو دلیل بنائی ہے اور میلاد کو ایک مستحب اور اچھا عمل قرار دیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب یہ مہینہ آ جاتا ہے تو میلاد شریف میں مسلمان صدقات اور خیرات کثرت سے کرتے ہیں، تو یہ صدقات اور خیرات کرنا یہ ایک مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہے. قرآن پاک میں کتنی جگہوں کے اوپر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو یہ ایک مستحسن عمل ہے. اب جو لنگر رسائل کے حوالے سے، تو امیر اہل سنت نے الحمدللہ یہ ذہن بنایا ہے کہ کھانا جو ہے وہ کھلانا اور یہ جو ہے وہ میلاد کے لیے جو ہے وہ لنگر تقسیم کرنا یہ بھی بہت اچھا اور مستحسن عمل ہے، لیکن مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز دی جائے. تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ ان کو علم دیا جائے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے ایک مقصد جو بیان کیا گیا کہ ہر کام مقصود کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سرکار کی سیرت کا پتہ چلے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات اور کمالات بیان ہوں. تو لنگر رسائل اس لیے رکھا گیا ہے کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات اور دین اسلام کے احکام، شریعت کے احکام ہوں، وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں. تو جو محفل میلاد میں آئے تو وہ محروم ہو کر نہ جائے، اس کو محفل میلاد کی برکتیں تو ملیں گی ہی ملیں گی، اور وہ گھر میں جا کر اطمینان سے شریعت کے مسائل اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات بھی پڑھ سکتا ہے. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ لیکن اس کو بادب طریقے سے دیا جائے، اور یہ جو بھیڑ ہو جاتی ہے، رش ہو جاتا ہے، تو اس میں بعض اوقات گننے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایک اسلامی بھائی جو ہے وہ اچھے انداز میں سب کو یہ
ماشاءاللہ جو ہے دونوں نیازوں میں خیال رکھنا چاہیے کہ چاہے آپ کھانا تقسیم کر رہے ہوں، بعض اوقات پھینک رہے ہوتے ہیں نیاز وغیرہ، یہ تبرک ہے، اس کو اچھے انداز میں تقسیم کیجئے، زمین پر نہیں آنا چاہیے. اور رسائل تو ظاہر اللہ رسول کا نام ہے، ہمیں مزید احتیاط کرنی چاہیے. یہاں میں عرض کرتا چلوں پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا بھر میں ماشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے نیاز تقسیم کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. محفل کے اختتام پر، اجتماعات کے اختتام پر آپ جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ روحانی غذا بھی مہیا کیجئے. الحمدللہ دعوت اسلامی میں مدنی ماحول میں یہ اصطلاح ہے کہ لنگر رسائل کیا جائے، یعنی لنگر کیا جائے مگر کتابوں کا لنگر کیا جائے، نیکی کی دعوت اس سے عام ہوگی. امیر اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ نہ صرف آپ کے بیانات، نہ صرف آپ کے مدنی مذاکرے، بلکہ آپ کی تحریر سے بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تقدیریں بدلی ہیں. تو آپ اس بار ربیع النور میں یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے خوب خوب رسائل خرید کر، کتابیں امیر اہل سنت کی خرید کر، انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شاقوں میں تقسیم کریں گے، انشاءاللہ لنگر رسائل بھی کریں گے انشاءاللہ. اب ہم ہمارے طلباء اسلامی بھائیوں کی طرف چلتے ہیں کہ آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں، اپنا نام بھی پہلے بتائیے اور اس کے بعد ہمارے اسلامی بھائی سے سوال کیجیے.
حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد رضا اتاری درجہ سادسہ جامعہ المدینہ فیضان مدینہ حیدرآباد سے ہوں. مدنی قافلہ کورس میں آیا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس دن کو عید کا دن کہہ سکتے ہیں؟ اور جب یہ عید کا دن ہے تو اس دن علیحدہ سے کوئی مخصوص عبادت کی مقرر نہیں کی گئی؟
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. عید کہہ سکتے ہیں، اور اگر عید کہیں گے تو پھر جناب وہ عید والی عبادت کیوں نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
عید کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ان کے جو حواری تھے جو ان پر ایمان لے کر آئے تھے انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر آسمان سے ایک خوان اتارے, دسترخوان اتارے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اولاً ان کو تنبیہ فرمائی کہ اس سے ڈریے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے اور اس معجزے پر ہم گواہ ہو جائیں. تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ عز و جل انزل علینا مائدۃ من السماء, کہ ہم پر آسمان سے خوان اتار کہ تکون لنا عید لاولینا و آخرینا, کہ یہ جو آسمان سے دسترخوان کا اترنا ہے یہ ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے آخر کے لیے یعنی آنے والوں کے لیے بھی یہ عید کا دن ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خوان اتر رہا ہے, دسترخوان اتر رہا ہے. اس دسترخوان کی نعمت کے اترنے پر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اس دن کو عید قرار دے رہے ہیں. تو جس دن تمام نعمتوں کی اصل کہ جس کی بنا پر کائنات میں نعمتیں ہو رہی ہیں یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات تشریف لائی, وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ اور حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو میں نے قول ذکر کیا شروع میں اس کے الفاظ ہی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحمت نازل کرے کہ جس نے میلاد النبی کی راتوں کو عید منا لیا ہے. اب رہا اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت کا ہونا, تو یہ کوئی آپس میں تلازم نہیں ہے کہ جس دن کو ہم عید قرار دیں اس دن کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مخصوص عبادت ہونا یہ ضروری ہے,
نماز ہونی چاہیے اور
یہ چیزیں ہونا ضروری نہیں ہے. کہ جیسے جمعے کا دن ہے اس کو حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ عید کا دن قرار دیا گیا, لیکن اس دن جمعے کی نماز الگ سے ہوتی ہے. لیکن یہ اس بات کو لازم نہیں ہے کہ جس دن عید ہو اس دن ہم کوئی خاص عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہو. تو عید کا مطلب ہے بار بار لوٹ کر آنے والی نعمت.
صحیح.
تو چونکہ عید میلاد النبی جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا دن یہ بار بار آتا ہے, اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے. تو عید کہنے میں کوئی حرج نہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت نازل ہو اس دن کو عید قرار دیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے, اور جو ہے وہ جمعے کے دن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص عید کا دن قرار دیا ہے.
ماشاء اللہ رہنمائی ملی کہ بالکل عید کہہ سکتے ہیں, اور الحمدللہ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ وہ عید ہے جس کے صدقے ساری عیدیں ملی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شرکا اسلام بھائی سے ایک سوال لیتے ہیں.
میرا نام محمد بلال اتاری ہے, میرا تعلق جامعۃ المدینہ حیدرآباد سے, میں یہاں قافلہ کورس کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کو ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے, اور کیا شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے؟
جی, 12 ربیع النور ہی کو ولادت ہوئی, اور کیا شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے؟ دو سوال ایک ساتھ کر لیے ہمارے اسلام بھائی نے, جواب ارشاد فرمائیں.
علماء کا اور جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع النور کو ہوئی.
سبحان اللہ.
اور فرمایا کہ یہی قول مشہور ہے, اور اہل مکہ کا بھی اسی کے اوپر عمل ہے کہ وہ 12 ربیع النور کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت گاہ کے اوپر آتے ہیں, اور وہاں پہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں.
ماشاءاللہ.
سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں تحقیق فرمائی ہے, اور آپ نے اسی بات کو اختیار کیا ہے, فرمایا کہ جمہور کا قول اور مشہور تر قول اور اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع النور شریف ہی کو ہوئی. تو جمہور علماء جس قول کو اختیار کر رہے ہیں, اور فقہا نے اور ہمارے سلف صالحین نے جس قول کو اختیار کیا ہے, تو وہی قول مختار ہے, اگرچہ اس میں اختلاف ہے, لیکن جو دوسرے اقوال کرنے والے ہیں ان کی تعداد کم ہے, جو جمہور نے اختیار کیا وہی قولی مختار سمجھا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شب میلاد افضل ہے یا شب قدر افضل ہے, تو یہاں پہ بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کا جو ہے وہ میں حوالہ نقل کروں گا. تو آپ نے فرمایا یہی بات ذکر کی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت افضل ہے یا شب قدر افضل ہے, تو فرمایا کہ شب میلاد جو ہے جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس رات ولادت ہوئی تو اس رات میں ہمیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا کیے گئے, اور شب قدر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. تو جس رات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے, اور سرکار ہی کی آمد سے یہ ساری باتیں ہیں, شب قدر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے ہمیں ملی ہے. تو جو چیز سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تو یہ افضل نہیں ہوگی, بلکہ جس رات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور جن کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں ملی ہیں وہ رات افضل ہے.
سبحان اللہ.
اس لیے شب میلاد کو ہمارے شیخ عبدالحق محدث دہلوی, یہ وہ شخصیت ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو احادیث کا سلسلہ ہے انہوں نے شروع کیا,
سبحان اللہ,
اور احادیث کو پھیلایا انہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں, اور معتبر شخصیت ہے. تو ان کا یہ فیصلہ یہ ہے کہ شب میلاد جو ہے وہ شب قدر سے
کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دو سوال کیے, دونوں کے جواب ملے, اور یہ کلیئر ہوا 12 ربیع النور ہی سرکار کی ولادت کا دن ہے. میرے امیر علیہ سنت لکھتے ہیں, آئیے مل کر پڑھتے ہیں. کیوں بارویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا, کیوں بارویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا, اسی دن احمد مختار آ گیا. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد, اول کی آمد, آخر کی آمد, ظاہر کی آمد, باطن کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, صلوا علی الحبیب.
جی تو چاہتا ہے کہ مرحبا کے نعرے ہی لگاتے رہیں, خوشیاں ہی مناتے رہیں, لیکن آج ہم نے شرعی احکام بھی تو سیکھنے ہیں نا, کہ یہ سب چیزیں کس طرح قرآن و شریعت کے تحت جائز ہیں. اللہ نہ کرے اگر مدنی چینل کے کوئی ناظرین میں سے کوئی ایسے اسلام بھائی ہوں جو کسی وسوسے کا شکار ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کا وسوسہ دور ہو جائے اور دل کھول کر خوب دھوم دھام سے وہ بھی ہمارے ساتھ ان عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں. آئیے ہمارے اسلامی بھائیوں کی طرف چلتے ہیں, ہمارے اسلام بھائی تیار ہوں, ایک اور سوال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام بھائی کیا سوال کرنا چاہتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی گلستان جوہر باب المدینہ کراچی سے میرا تعلق ہے, میں طالب علم ہوں سادسہ کا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں؟
سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہمارے جامعۃ المدینہ عثمان غنی کے طالب نے سوال کیا, حضور ارشاد فرمائیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی نعمت ہیں.
بالکل, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے, محمد النعمت, کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں, بلکہ آپ تو وہ نعمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کی آمد کی وجہ سے مسلمانوں کو, مسلمانوں پر احسان بتایا کہ آپ کا آنا یہ مسلمانوں پر احسان ہے. چنانچہ چوتھے پارے میں ارشاد ہوتا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں سے انہی کے اندر سے ایک نبی ان کے پاس بھیجا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو احسان سے تعبیر فرمایا, اور احسان یہ نعمت کے ذریعے ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کر, اس آیت کے ذریعے علماء کرام نے میلاد النبی منانے کا استدلال کیا ہے, دلیل پکڑی ہے اس آیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرنا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس آیت میں جو نعمت کا لفظ استعمال ہوا ہے, اس کا ایک معنی علماء کرام کے نزدیک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑا تفصیلی جواب آپ کو مل گیا ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طالب علم کو سوال کرنے کی باری مل رہی ہے ان کو تو آج شکرانے میں 12 ماہ کے سفر کی نیت کر لینی چاہیے. چلے ایک اور سوال بھی آپ سے لے لیتے ہیں, پھر ہم کالز کی طرف جائیں گے. کوئی اور سوال کرنا چاہے اسلام بھائی.
میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ربیع النور شریف میں جھنڈے لگائے جاتے ہیں, کیا ان کا کوئی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے؟
واہ, جھنڈے لگائے جاتے ہیں اس کا کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے, ارشاد فرمائیے.
کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے کیا جاتا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ ہی کے تحت داخل ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اپنی رب کی نعمت کا تذکرہ کرو, اس کا چرچا کرو. تو شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے یہ اس آیت کریمہ کے تحت یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ ہر وہ کام کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجلال کے لیے کیا جائے, آپ کی تعظیم و توقیر کے لیے کیا جائے, وہ مقبول و مستحسن ہے. تو اب یہ جھنڈے لگانے کا مقصد دیکھ لیں. جھنڈے لگانے سے مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے پر فضائل اور اس کے برکات ہم شروع سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. جب اس کو پیش نظر رکھیں گے تو ہر وہ کام کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں کیا جائے اور وہ کام شریعت مطہرہ سے نہ ٹکرا رہا ہو تو اس پر ثواب حاصل ہوتا ہے. تو لہذا جو اچھی نیت کے ساتھ جھنڈے لگائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے یہ کام کرنے والا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے اب کالز کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد بشیر اتاری استمانی کشمیر. تو 12 ربیع الاول کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو جلوس ہی کیوں ضروری ہے؟ اس میں اگر کوئی نفلی عبادت کر لے, تلاوت قرآن کریم کر لے, جلوس کا اہتمام ہی کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال
ہے جی حضور. بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے یہ, آپ اس کا جواب دیجئے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ کس نے کہا ہے کہ جلوس ضروری ہے؟
صحیح.
یہاں پہ جتنے بھی اعمال بیان کیے جا رہے ہیں 12 ربیع النور کے حوالے سے, جتنے بھی یہ اعمال بیان کیے جا رہے ہیں کہ روزہ رکھیں یا جھنڈے لے رہے ہیں یا سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ولادت کے معجزات کو بیان کریں اور محافل کا انعقاد کریں, یہ سارے مستحب امور ہیں. یعنی کہ اگر کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا. ان میں سے کوئی بھی کسی عمل کو واجب نہیں قرار دیتا. تو جلوس اس لیے نکالا جاتا ہے کہ جو جلوس نکالنے والے ہوتے ہیں ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کار خیر کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پیغام پہنچ جائے. تو یہ مقصود ہوتا ہے, کسی کے اوپر فرض یا واجب نہیں ہوتا. اور نہ ہی جلوس میں شرکت کرنے والے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جلوس میں شرکت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. سب مستحب عمل جو ہے وہ اس کو سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں. ہاں اگر آپ جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر نفلی عبادت کرتے ہیں تو اسے کون منع کرتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نفلی عبادت کریں. اسی طرح یہ بھی سوال جیسا کہ پہلے کیا گیا کہ عید والے دن عبادت کوئی کیوں نہیں ہے, تو منع تھوڑی ہے عبادت کرنا. آپ عید والے دن آپ کو دو آپ اگر عید والے دن جو ہے اس عید کو اگر 2 رکعت نماز اگر جس طرح دوسری عیدوں میں ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے یہ اگر اسی طرح واجب کی جاتی تو پھر ہم اس کو پڑھتے, اور اگر کوئی چیز واجب نہیں کی گئی تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم کچھ کریں ہی نہ. ہم کریں جو بھی اچھا کام ہم کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کر کسی اجتماع میں جا کر, وہ کرنا جائز ہے. آپ گھر میں قرآن خوانی کریں, آپ گھر میں جو ہے وہ میلاد کا اہتمام کریں. امیر اہل سنت اپنے میلاد کے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ ضروری نہیں کہ بڑا اہتمام کرتا ہوں, میں تو اپنے گھر کے افراد کو جمع کر کے بھی نعت خوانی کرتا ہوں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہوں. تو یہ ہمارے لیے ترغیب ہے کہ آپ کی جتنی وسعت ہے جتنی طاقت ہے جو کر سکتے ہیں, نوافل پڑھ سکتے ہیں, قرآن خوانی کر سکتے ہیں, کسی اجتماع میں شرکت کر سکتے ہیں, جو بھی اچھا کام اس دن آپ کر سکتے ہیں اس دن یا اس دن کے علاوہ, تو وہ کرنا آپ کے لیے مستحب ہے, یہ فرض واجب نہیں ہے.
بشیر بھائی کشمیر سے آپ نے کال کی, امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. آئیے ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام ساجد اقبال ہے, میں ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو سرکار کی آمد ہے, 12 کو ہی سرکار کی وفات کا دن ہے, تو یہ جشن مناتے ہیں اور یہ بات جو وصال کی بات ہے یہ کیوں نہیں بھائی شو کرتے؟
جی حضور, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر 12 ربیع الاول پردہ فرمانے کا دن ہے تو اس کی یاد کیوں نہیں مناتے, جشن ولادت کیوں مناتے ہیں؟
دیکھیں پردہ فرمانی کی تو یاد جو ہے وہ عرس ہوتا ہے
جی.
پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس طرح ولادت میں اختلاف ہے اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زہری انتقال کی جو ڈیٹ ہے اس میں بھی اختلاف ہے. یہ بات تو کنفرم ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو وصال مبارک ہوا وہ پیر کے دن ہوا.
صحیح.
اور یہ بات بھی کنفرم ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا ہے وہ ذوالحجہ کی جو 9 تاریخ تھی وہ جمعہ کا دن تھا.
ٹھیک ہے.
اب محققین نے تحقیق کی ہے, دنوں کو ملایا ہے, مہینوں 29 کا ہوگا 30 کا ہوگا کہ پیچھے سے, کیونکہ اسی ذوالحجہ کے بعد جو ربیع الاول آیا تھا اسی میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو وصال مبارک ہے وہ پیر کے دن ہوا, تو وہ اس اگر اس جمعے سے کاؤنٹ کیا جائے 29 اور 30 کے مہینوں کے اعتبار سے تو وہ 12 کا دن بنتا ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے, اور اکثر علماء نے اس کو اختیار بھی نہیں کیا ہے.
ٹھیک ہے.
اور دوسری بات یہ کہ بالفرض اگر اس کو اختیار بھی کر لیا جائے کہ یہ 12 ہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ 12 ہی ہوگا, تو اب یہاں پہ دو باتیں آ گئی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے اور وصال بھی ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہمارے لیے نعمت ہے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک بھی ہمارے لیے نعمت ہے. کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیاتی و مماتی خیر لکم,
سبحان اللہ,
کہ میری جو ہے وہ زندگی بھی اور میرا وصال فرمانا یہ دونوں تمہارے لیے جو ہے وہ رحمت کا باعث ہے, تمہارے لیے بہتر ہے خیر ہے. اور اسی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے, فہم بیان کر رہا ہوں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی امت کے اوپر رحمت فرماتا ہے تو اپنے اس وقت جو نبی موجود ہوتا ہے تو اس نبی کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کا وصال ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب امت پر رحمت فرماتے تو اس نبی کا وصال ہو جاتا ہے. یہ حدیث پاک جو شرح کی ہے, فرمایا کہ یہ نبی کا وصال ہو جانا اس لیے ہے کہ نبی اس امت کے لیے شفاعت کرے.
تو
اس اعتبار سے رحمت. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جو ہے وہ کسی قوم کے اوپر عذاب کرنا چاہتا ہے تو نبی کو مبعوث فرماتا ہے اور اس قوم کو عذاب دے کر نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرماتا ہے. تو اب اس حدیث پاک سے بھی یہ پتہ چلا کہ وصال بھی رحمت ہے امت کے لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, اور وہ رحمت اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے شفاعت والا بنائیں گے, وہ اپنی امتیوں کی شفاعت کریں گے. اب یہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بھی رحمت, وصال بھی رحمت, اب منائے کیا؟ تو اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر تو خوشیوں کا اظہار کیا گیا, خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا, اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر جو ہے وہ کسی چیز کو ذبح کرنا یا قربانیاں کرنا یا دیگے چڑھانے کا کوئی حکم نہیں ہے. تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر خوشی منائی جائے گی, اور یہ جو پہلو ہے ولادت والا پہلو ہے یہ زیادہ رحمت والا ہے کہ سرکار کی ولادت ہوئی تب تو وصال والی رحمت ملی, تو اب ان دونوں رحمتوں میں جو بڑھ کر رحمت ہے وہ ولادت کی رحمت ہے, تو اس لیے جو ہے ہم جشن ولادت مناتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وصال کا جو ذکر کرتے ہیں کہ وصال ہوا تو کیا کریں, کیا سوگ منائیں؟ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح فرمان کے خلاف ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوگ صرف 3 دن ہے سوائے اس عورت کے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے. تو اب سرکار نے سوگ 3 دن منانے کی جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا سوائے اس عورت کے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے, وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی. تو اب جو ہے وہ ہم کیا سوگ منائیں اس کے اوپر؟ جو زیادہ رحمت والا پہلو ہے ہم اس کو اختیار کرتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر جشن مناتے ہیں, اور یہ زیادہ رحمت کا پہلو ہے. تو اس لیے ہم یہ مناتے ہیں اور اس کو ہم وہ انکار نہیں کرتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو ہوا ہے. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ایک عام بندے کی بھی طرح نہیں ہے, جس یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے. ملا علی قاری نے علیہ رحمہ نے فرمایا کہ سرکار کا وصال ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف انتقال ہے, کہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا ہے. اور سرکار کا یہ فرمان ہے کہ نبی اللہ حی یرزق, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ زمین کے اوپر انبیاء کے اجساد کو کھانا حرام قرار دیا ہے, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہے وہ حیاتی والا ہے, اس لیے کہ امہات المومنین کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی میراث تقسیم نہیں ہوئی. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوئے ہیں, تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہمارے وصال کی طرح نہیں ہے. تو اس لیے اس پہلو کو اجاگر کر کے لوگوں کے دلوں میں اس طرح کے وسوسے پیدا کرنا درست نہیں ہے.
صحیح صحیح. تو انشاءاللہ ربیع النور کی برکتیں لوٹتے چلے جائیں گے اور جشن ولادت کی دھومیں مچاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے مرحبا مرحبا سبحان اللہ مرحبا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ایک پہلے سوال ہمارے اسلامی بھائیوں سے لے لیتے ہیں. جی حضور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام گلفام احمد اتاری ہے, میرا تعلق جامعۃ المدینہ حیدرآباد سے ہے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ لوگ جھنڈے لگاتے ہیں اور کئی کئی دنوں تک وہ جھنڈے لگے رہتے ہیں حتیٰ کہ شہید ہو جاتے ہیں, تو کیا اتنے دنوں تک جھنڈے لگانا درست ہے؟
ماشاءاللہ بہت پیارا سوال ہے آپ کا. حضور یہ جھنڈے لگانے والوں کے لیے کچھ رہنمائی فرما دیں, جھنڈے پھر زمین پہ تشریف لے آتے ہیں.
ہمارے مدنی ماحول میں تو الحمدللہ اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ آپ جتنے بھی بڑے بینر آویزاں کریں, جھنڈے لگائیں, یہاں تک کہ آپ اجتماع کے کارڈ جو ہیں ان کو جہاں پہ لگائیں, ایک تو یہ ہے کہ اچھے طریقے سے مضبوط طریقے سے لگائیں اور ایسے طریقے سے لگائیں کہ ان کے گرنے کا احتمال نہ ہو. اور دوسری یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ جیسے اجتماع کا کارڈ لگایا, اب اجتماع گزر گیا تو اس کارڈ کو اتارنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اسی طرح جشن ولادت کے سلسلے میں آپ نے بڑا سا بینر لگایا یا جھنڈا لگایا, تو اب اس کے اتارنے کی بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو اب وہ پھٹ کر جو ہے وہ لیرا لیرا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات زمین کے اوپر بھی تشریف لے آتا ہے, تو اس کی بے ادبی اور بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے. پھر جو ہے وہ لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں لگا تو دیے شوق سے جذبے سے, لیکن اب اس طرح یہ بے حرمتی ہو رہی ہے. تو ہمارے مدنی ماحول میں جس طرح تاکید کی جاتی ہے, ہر ایک کو بتایا جاتا ہے, تو اسی طرح ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو جھنڈا لگائے تو پھر اس کو اتارنا نہ بھولے.
تو سب نیت کر لیں انشاءاللہ تعظیم اس میں مزید ہو جائے گی, بے حرمتی سے ہم مزید بچ جائیں گے کہ پرنٹڈ گنبد خضرا والے کافی اس میں چیزیں ہوتی ہے, کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے, تو بہتر یہی ہے کہ سادے جھنڈے ہی لگائے جائیں. جی حضور آپ بڑی اچھی رہنمائی فرما رہے تھے. آج ہمارے بالخصوص وہ اسلام ہے جو چراغاہ کرتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, وہ رہنمائی کے مدنی پھول لیتے جائیں کہ یہ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے.
وہ جھنڈا کہ جو 12 دنوں تک لہراتا رہا اور ہم اس کے لہرانے کے اوپر خوش ہوتے رہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے جھنڈا لہرا رہا ہے, اب جب ربیع نور گیا اگر اس کے بعد اس کے جو ہے وہ پھٹنے کا ہمیں کوئی افسوس کوئی دکھ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ درست نہیں ہے. ہم ان چیزوں کا حتی الامکان جو ہے وہ ایک خیال رکھیں. اور پھر یہ عام طور پر بہر لگائی جاتی ہیں, ہوا چلتی ہے, آندھی آتی ہے, اور اگر اسی دوران بھی اگر کوئی جھنڈا ٹیڑھا میڑھا ہو گیا تو ہم جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس کو سیدھا کر لیں, اٹھا لیں.
ماشاءاللہ آج ہماری بہت زبردست رہنمائی ہوئی ہے. سب نیت کریں جھنڈے خوب لگائیں گے انشاءاللہ, لیکن عید میلاد النبی اور یہ مبارک مہینہ گزرنے کے بعد اسی احترام کے ساتھ ان جھنڈوں کو اتار کر سنبھال کر رکھ بھی دیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.